السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتواں پارہ, لیسن نمبر 2, آیت نمبر 94, سورہ مائدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماہکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد بھی جس نے تجاوز کیا یا زیادتی کی, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بات کی جا رہی ہے حالت احرام کی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض جو ہم پر عائد کیے ہیں, اس کی کچھ تقاضے ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ شرائط ہیں. اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کریں یا اپنے طریقے سے اس کو ڈیل کریں. نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سے کچھ شرائط, کچھ پابندیاں ایسی بتائی ہیں جس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. بعض فرائض ہوتے ہیں اور بعض سنن. حج میں بھی ایسی چیزیں ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں حج میں کہ اگر وہ رہ جائیں تو حج ہی ختم ہو جاتے ہیں, آپ کا حج ہوا ہی نہیں, آپ کو حج ریپیٹ کرنا پڑتا ہے یا پڑے گا. اور اگر کچھ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کا پھر کفارہ بتایا گیا ہے یا فدیہ, اور اگر آپ وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حج بھی سمجھے انکمپلیٹ ہے. یہاں سے حج کے بارے میں کچھ باتیں شروع ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے. اور آپ اس کو آج ہمارے زمانے سے کمپیئر نہ کریں یا یہ تصور نہ کریں کہ آج ہمارے دور میں جتنی آسانیاں ہمارے لیے ہیں. ہمیں تو نہ شکار کی ضرورت, نہ کہیں کوئی تکلیف کا ہمیں سامنا ہے. الحمدللہ جتنا سفر آج کے دور میں آسان ہو گیا ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. آج تو ہمیں ہر تھوڑے فاصلے پر جگہ جگہ ہر قسم کے ریسٹورنٹ, ہر قسم کی ہوٹلز جہاں ہم آرام بھی کر سکتے ہیں, جہاں ہم کھا بھی سکتے ہیں, ہر جگہ آپ کو ہر چیز الحمدللہ میسر ہے, آسانی ہے. اور یہ بات تصور کریں ذرا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کرے گا, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ, کچھ شکار میں سے, یہ شکار میں سے. اس کا مطلب ہے تمام, یعنی سارے جانور کا شکار منع نہیں ہے. جیسے آگے چل کے آگے کی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں یا وہ چیزیں کھا سکتے ہیں, سمندری سی فوڈ جو ہے وہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا تمہاری. اور یہ آیت اور اس سے اگلی آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان حدیبیہ میں احرام کی حالت میں تھے, اور یہ اسی قسم کی آزمائش تھی جیسے کہ اصحاب السبت کو پیش آئی تھی. ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا, لیکن مچھلیاں ابھر ابھر کر اسی دن آتی تھیں اوپر, اور وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, ہم جانتے ہیں. تو صحابہ کرام جب حدیبیہ کے موقع پر گئے اور حالت احرام میں تھے, تو اس وقت آس پاس ان کے شکار گھس آئے تھے یا ان کے آس پاس تھے, نیزوں کی زد میں تھے. تو وہی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ان شکاروں کے ذریعے سے جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے, یعنی اتنے قریب ہوں گے کہ تم اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنے نیزوں سے بھی ان کا شکار کر سکتے ہو, لیکن تمہیں نہیں کرنا ہے. اور یہ بات کیوں بار بار قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم, کہ اللہ ان سے راضی ہوا. کیوں راضی ہوا، کیونکہ ہر حکم پر سب سے بڑھ کر پہلے عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث جو پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ جب صحابہ کرام حج کے لیے جا رہے تھے اور حالت احرام میں تھے تو کہنے لگے کہ ہمیں دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ ایک گائے یا ہرن وہاں سے وہاں دوڑ رہا تھا، لیکن ہم اس کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی جو ساتھ میں تھے، غالباً ابو قتادہ ان کا نام تھا، اس وقت صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ میں، لیکن وہ حالات احرام میں نہیں تھے اور وہ ان کی نظر اس شکار پر نہیں پڑ سکی۔ تو صحابہ کرام یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی نظر پڑ جائے، لیکن یہ لوگ اشارہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ جب ابو قتادہ کی نظر پڑ گئی شکار پر تو وہ دوڑے شکار کرنے کے لیے، لیکن دوڑتے ہوئے ان کا کوڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے چاہا کہ صحابہ کرام جو حالت احرام میں، ان کو اٹھا کر دے دیں اور ان کی مدد کریں، لیکن صحابہ کرام نے شکار کرنے میں مدد بھی نہیں کی، وہ خود اترے، اپنا کوڑا اٹھایا اور پھر شکار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں نہ شکار کرنا جائز ہے اور نہ ہی شکار کرنے والے کی مدد کرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ محرم اسے کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو۔ تو محرم نہ تو کسی شکاری کی مدد کرے اور نہ ہی اس شکار کا گوشت کھائے جو محرم کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ اب اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک دوسری حدیث کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس شکار کا گوشت کھلایا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے اگر خود شکار نہیں کیا ہے اور کسی اور نے شکار کیا ہے اور خاص تمہارے لیے نہیں کیا، تو تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ لیکن یہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت ان شکاری کی مدد بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کا گوشت کھائے، لیکن دونوں احادیث اپنی جگہ موجود ہیں۔ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھایا جا سکتا ہے جو کسی اور نے شکار کیا ہو، اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے، ہم فقہ یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ محرم شکار نہیں کر سکتا جو حالت احرام میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام کی خوبصورتی اس کی فلیکزیبلٹی، کہ اس سے موذی جانور مستثنا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ کوئی چیل یا کوا آ گیا یا پھر آپ کے سامنے کوئی ایسا جانور آ گیا جو موذی جانور ہے، جو آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آپ ہاتھ بند کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو حالت احرام میں ہیں، ہم تو جانور نہیں مار سکتے، لہٰذا اگر شیر چیتا بھی آ جاتا ہے تو تم کو جو کرنا ہے کرو بھائی، شیر چیتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے خاص طور سے احادیث میں پانچ چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، پانچ جانوروں کے بارے میں، لیکن کوئی بھی موذی جانور، ایسا جانور جو آپ کی جان لے سکتا ہو، اس صورت میں اس کا مارنا جائز ہوگا۔ تو حدیث میں جو ذکر ملتا ہے ناموں کا، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا، یعنی پاگل کتا جسے ہم کہتے ہیں، یہ پانچ چیزیں منع کیا، یہ پانچ چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ موذی جانور ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کریں گے، حالانکہ شکار ہو سکتا ہے کہ نیزوں کی زد میں ہو، آپ کے اتنے قریب ہوں۔ اور تصور کریں ذرا اس وقت کے حالات، جیسے آج ہمارے حالات تھے، اس وقت اسے حالات نہیں تھے، انتہائی تکلیف دہ سفر، ریتیلے میدان، ریتیلے ٹیلے، دھوپ کا موسم ہو تو انتہائی گرمی، اور اگر سردی کا موسم ہو تو انتہائی سردی، راستوں میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، صرف چاند کی روشنی ہوتی تھی، کوئی لائٹس نہیں، ایسے روڈز بنے ہوئے نہیں تھے۔ آج تو ہم اتنی چکنی سڑک پر ہماری کاریں آرام سے دوڑتی رہتی ہیں، اتنی فل اسپیڈ میں، ہمارا سفر تو گھنٹوں کا ہے یا پھر بس کچھ دیر کا ہوتا ہے، لیکن یہ سفر تو بہت ہی لمبا طویل سفر ہوتا تھا، کئی کئی دن۔ پھر دوسری بات کہ کوئی ایسی غذائیں نہیں تھی کہ جیسے آج ہمارے یہاں محفوظ غذا ہوتی ہے، جو محفوظ غذا بند ڈبوں میں آتی ہے کہ کئی کئی دن تک آپ اسے رکھ سکتے ہیں، جو خراب نہیں ہوتی ہیں، تو ایسا انتظام اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اگر ان کے لیے کوئی چیز تھی آسانی سے جو ان کو اویلیبل ہو سکتی تھی یا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ بس یہی شکار تھے کہ وہ راستے سے گزر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، اور اس دوران ان کو کوئی گائے یا ہرن نظر آ جائے اور وہ اس کا شکار کر کے اس کا گوشت وہیں بھون کر یا پکا کر کھا لیں۔ لیکن حالت احرام میں اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو یہ خاص طور سے آزمائش تھی خصوصاً صحابہ کرام کے لیے. اس لیے کہا گیا نا کہ یہ آزمائش ان کی اسی طرح کی آزمائش تھی جیسے کہ اصحاب صفت کی آزمائش تھی. لیکن صحابہ کرام اس آزمائش پر بھی الحمدللہ پورے اترے. کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کا شکار کیا ہو. اور اگر کوئی غلطی سے کر لے شکار تو پھر اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو حالت احرام میں شکار نہ مارو. پھر بات کی گئی. اور یہ جو بات ریپیٹ کی جاتی ہے یہ کیوں ریپیٹ کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ بات ذہن میں بیٹھ جائے, اندر تک پیوست ہو جائے, تاکہ کسی قسم کی نافرمانی کا یا کوئی غلطی کا امکان اور اندیشہ باقی نہ رہے. تو جب تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہ کرو. وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. کہ پھر جس نے دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس شکار کے ہم پلہ جانور ہے. يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. جس کا فیصلہ تم میں سے دو صاحب عدل آدمی کریں گے. اور یہ جانور یعنی قربانی کعبہ جائے گی, یا کعبہ لے جا کر یہ جانور قربان کیا جائے گا. او کفارتن تو عام مساکین. یا پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, چند مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امری. یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے تاکہ وہ اپنے کام کی اپنے کیے کی سزا چکھے. اف اللہ اما سلف. جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. جو کوئی اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا, اور اللہ غالب ہے, بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. اب وہ آپشنز بتائے گئے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے, کس سے غلطی ہو جائے. جس نے کوئی جانور کا شکار کر لیا تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے. فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. کہ پہلا آپشن تو بتایا گیا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے. کفارہ پچھلی دفعہ بھی اس کو آپ کی ڈیفینیشن اس کی بتائی گئی تھی آپ کو, جو کمپنسیشن ہوگا اس کا, یعنی جو غلطی آپ سے ہو گئی تو آپ اس کو یعنی اس کا ازالہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو جس نے اس جانور کا شکار کر لیا حالت احرام میں تو اسی کے مانند وہ فدیہ دے گا. اگر کسی نے گائے شکار کر لی تو وہ گائے دے گا. کسی نے اگر ہرن کا شکار کیا ہو تو وہ ہرن اس کے بدلے میں اسی کے برابر مانند جانور قربان کرے گا. اور پھر ایک اور اس میں شرط ہے کہ یہ قربانی اپنے اپنے ملکوں میں نہیں کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر انڈیا پاکستان سے ہم لوگ جاتے ہیں, ہمارے ممالک سے لوگ جاتے ہیں. اب وہاں پر ان سے کچھ اس طرح کی مسٹیک ہو گئی, غلطی ہو گئی, اور واپس آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی تھی. اب اپنے ملک واپس آ گئے, اب کیا کریں, کیسے کریں؟ تو یہ سوچ کے کہ چلو اب یہیں کون کعبۃ اللہ جا کر قربانی دے اور کیا اس کا طریقہ ہو, تو چلو یہیں قربانی دے دیتے ہیں, یعنی وہ فدیہ یا کفارہ یا قربانی یہیں دے دی جائے. تو نہیں, یہ مناسب نہیں, یہ درست نہیں اور یہ غلط ہے. بلکہ قربانی کہاں پہنچے گی, یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ قربانی ہدیم بالغ الکعبہ, کہ یہ پہنچیں گی قربانی کعبۃ اللہ, کعبہ کے پاس. اب یہ ایک چیز ہو گئی. او کفارت تو عام مساکین. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جانور کی قیمت کے برابر غلہ تقسیم کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے, یعنی کھانا کھلا دیا جائے بلا کر, یا پھر اتنا ہی غلہ تقسیم کر دیا جائے. اور جتنے مسکین, یا پھر اس کے علاوہ یہ کہ جتنے مسکین اس کھانے سے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھے. تو اب جانور کی قیمت کے برابر, جیسے سمجھ لے کہ ہرن کا شکار کیا تھا, ہرن کی قیمت کتنی ہے, یا پھر کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے, اس کا شکار کیا, اس جانور کی قیمت کے برابر غلہ تقسیم کیا جائے گا یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا, یا پھر اس کھانے سے جتنے مسکین نے کھانا کھا سکتے تھے اس غلے سے اتنے روزے رکھے جائیں گے اور کفارہ دینے والا خود اس میں سے کچھ نہیں کھا سکے گا۔ اب دیکھیں، تھوڑے سے حالات چینج ہونے سے احکام بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، اگر آپ حالت احرام میں ہیں، حج آپ نے کیا ہے اور آپ نے جانور ذبح کیا ہے، اس صورت میں آپ اپنے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو فدیے والا جانور ہے، جو آپ کفارے کے طور پر ادا کریں گے، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، کفارہ دینے والا اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قربانی کعبۃ اللہ پہنچے گی، پھر یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر روزے رکھنے ہوں گے، اور جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کیا، اللہ تعالیٰ عذاب لینے والا، یعنی بدلہ لینے والا ہے۔ ذوالانتقام کا لفظ آیا ہے۔ یہ جو پابندیاں ہیں حالت احرام کی، جو باریکیاں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرما دی کہ میں یخاف ہوں بالغیب، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ اتنی باریکیاں کیوں کر دی گئیں، سادہ سیدھا طریقہ رکھ سکتے تھے۔ تو نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر حال میں کرنا لازم ہے، آپ اس میں کیوں اور کیا نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی بہت سارے سوالات کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے زاد راہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حرام کیا گیا، حلال کر دیا گیا، تو یہاں پر سعید سے مراد شکار ہے، یعنی زندہ جانور کا شکار، اور طعامہ سے مراد جو مر چکا ہو۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے، اور یہ اجازت صرف حالت احرام میں نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے، ہر دور میں، ہر پیریڈ میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حدیث کتنی ضروری ہے۔ حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہیں، حدیث کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم خود استعمال کرتے ہیں سی فوڈ، مچھلی وغیرہ، اور ایک واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کسی سریے میں جنگ کے لیے، تو ان کے ساتھ کھجوریں ساتھ دے دی گئی تھیں، اب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، لہٰذا اب کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ ان لوگوں کا گزر ہوا سمندر کے کنارے سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور، یعنی مچھلی، وہاں آئی ہوئی ہے، اور ہو سکتا وہ بڑی مچھلی ہو۔ اب اس مچھلی کا انہوں نے گوشت کھایا اور ساتھ میں محفوظ بھی کیا آگے کے لیے بھی، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ڈھانچہ تھا، انہوں نے اس کو کمان کی شیپ دی اور زمین میں اس کو اس طرح سے اٹیچ کر دیا، اور اس کے بیچ میں سے یہ لوگ اپنی سواریوں پر سے گزرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی مچھلی تھی، جسے ایک پورے گروپ نے، جو مسلمانوں کی ٹیم تھی، فوج تھی، ان سب نے سیر ہو کر کھایا، ساتھ میں محفوظ بھی کیا، اور وہ اس کے ڈھانچے میں سے گزرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی ہمارے لیے جائز ہے، حالانکہ وہ جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، لیکن سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے، اور سی فوڈ جو بھی ہوگا وہ سب ہمارے لیے جائز ہوگا، حالت احرام میں بھی اور حالت احرام کے بعد بھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، البتہ حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بات ریپیٹ کی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس وقت بھی بار بار ہر دو تین آیت کے بعد یہ بات کو ریپیٹ کیا جاتا کہ اب تم جہاں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لو۔ تو یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ جو بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے، وہ کیوں کرائی جاتی؟ آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ تاکہ بات انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھر پامال کرنے والا نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حدود اس کے ذہن میں اس طرح سے بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے کہ اس کو نیند میں سے بھی کوئی اٹھا کر پوچھا جائے کہ اچھا حالت احرام میں کیا چیز جائز اور کیا چیز نہیں، تو وہ فوراً بتا سکے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا تک بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ریپیٹیشن ہے یہی اس بات کی علامت نشانی ہے کہ آپ کو بار بار جو ہے دہرایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، خشکی کا جانور، خشکی کا شکار آپ نہیں کر سکتے حالت احرام میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم خشکی کا شکار نہ کرو، یہ تم پر حرام کیا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کے خلاف ورزی کرنے سے بچو، کیونکہ تم اس کے حضور اکٹھا کیے جانے والے ہو، جمع کیے جاؤ گے۔ کیوں ڈرنا ہے، کیوں حدود کو کراس نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ آخر کار ہمیں حاضر اللہ ہی کے آگے ہونا ہے، اسی کے آگے کھڑے رہنا ہے، اسی کے آگے جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی۔ تو اس جواب دہی کے احساس سے انسان پھر گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے بار بار کہ اللہ کے آگے جواب دینا ہے؟ تو یہ جو بات آئی ہے نا کہ الہی تو شرون، اسی کے پاس تم اکٹھا کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کے سامنے تم کو جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے قیام یعنی امن کا ذریعہ بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو، اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کو بھی۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کو، اس محترم گھر کو، اس عزت والے گھر کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ تین چیزیں بتائی گئی یہاں پر، قیام کا ذریعہ بنایا کعبۃ اللہ کو، پھر حرام مہینوں کو، اور قربانی کے جانوروں کو۔ تو یہ بھی دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب ہم قربانی کے جانور لے جاتے تو وہ ہم رسیاں بٹتے تھے اور اس کے ہار بنا کر جانوروں کے گلے میں ڈال دیتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا ایک نشانی کے طور پر کہ یہ قربانی والے جانور ہے، ہدی ہے، لہٰذا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا پھر اس سے وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ اس پر سواری تو کی جا سکتی تھی لیکن اس کا شکار نہیں کرتے تھے لوگ، پھر کہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہے، یہ ہدی ہے۔ پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ نے بنا دیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ۔ قیام ہم جانتے ہیں نا کہ قیام کئی معنوں میں آتا ہے، اور لوگوں کا قیام اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین نے اس کے تین مفہوم بیان کیے ہیں، اور خود امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث اس ضمن میں وہ لائے ہیں۔ تو تین معنی اس آیت کے کیا بنتے ہیں کہ قیام للناس کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلا معنی اس سے یہ لیا گیا ہے کہ الناس سے مراد اگلے پچھلے تمام لوگ۔ اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو دنیا کے لوگوں کے لیے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قیام اور بقا کا سبب بنایا ہے۔ کعبہ ہے تو دنیا آباد ہے، کعبہ ختم ہوا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اور امام بخاری اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے ایک حدیث اس زمن میں بیان کی ہے ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جب آ جائے گی تو سب کعبۃ اللہ بھی ڈھہ جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ جب تک کعبۃ اللہ ہے اس وقت تک دنیا آباد ہے، کعبۃ اللہ ختم تو دنیا ختم۔ تو یہ ایک معنی اس کے ہوئے۔ دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، یعنی مفہوم، کہ الناس سے مراد مکہ اور ارد گرد کے لوگ ہیں۔ حج کے موسم میں چونکہ انہیں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جس سے ان کا سال بھر کا خرچ نکل آتا تھا، تو تو یہ بھی ایک قیام کا ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے غذا کا انتظام ہو جانا, اتنی آمدنی ہو جانا لوگوں کے قیام کا ہی باعث ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس سے مراد مکہ کے ارد گرد کے لوگ ہو سکتے ہیں جو حج کے موسم میں اتنا کما لیتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا سال بھر اچھے سے گزر جاتا تھا. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے کہ الناس سے مراد عرب کے لوگ ہیں جنہیں بیت اللہ کی وجہ سے امن نصیب ہوا تھا. سورہ قریش میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ اس گھر کی وجہ سے اللہ تعالی نے تم کو امن نصیب کیا. تم جاڑے کے دنوں میں گرمی والے کا سفر کرتے ہو ممالک کا, اور گرمی کے دنوں میں جاڑے جہاں پر ہوتے ہیں اس میں ان ممالک کا سفر کرتے ہو, اور اسی گھر کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں ایسا امن و امان ایسا رزق دیا ہے کہ بھوک سے نکال کر تمہیں رزق دیا اور خوف سے نکال کر تمہیں امن دیا. تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ یہ گھر لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. اور واقعی میں اگر ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں تو جو محبت ایک مسلمان کو کعبۃ اللہ سے ہے وہ بیان کے محتاج نہیں. بظاہر دیکھا جائے تو ایک چار دیواری کا گھر ہے جس پر بلیک کلر کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے, لیکن اس گھر سے مسلمانوں کی محبت ایسی ہے کہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہاں سے نظریں نہ ہٹائیں, وہاں سے واپس پلٹنے کو دل نہیں چاہتا. اور ہر مسلمان زندگی بھر یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ حج کو جائے یا عمرہ کو جائے, اور پہلے تو وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دفعہ اپنے گھر کی زیارت کرا دے. لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو انسان اتنا تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں اس کی نیت کیسے چینج ہو جاتی ہے کہ اس گھر کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور لے آئے اس گھر پر, اس گھر سے ملا دے. تو یہ اس گھر سے محبت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, کہ لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنا دیا. اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی, اور اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو دنیا آباد ہے, اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو آس پاس کے لوگوں کو امن و امان قائم ہے, رزق مہیا ہو رہا ہے. ہر سال دنیا سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں عمرہ کے لیے حج کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی طواف بند نہیں ہوتا فرض نماز کے علاوہ, مسلسل اس گھر کا طواف ہوتا رہتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس گھر کا طواف کرنے سے لوگ رک گئے ہوں, مسلسل مسلسل طواف ہوتا رہتا ہے. اور ایک وہاں کی جو رونق ہے, وہاں جانے کے بعد بالکل ایک انسان کی سوچ ذہن سبھی بالکل مختلف ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس اب دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے قیام اور امن کا ذریعہ بنا دیا اس کعبۃ اللہ کو. پھر حرمت والے مہینے, اور حرمت والے مہینے ہم جانتے ہیں نا کہ چار مہینے زمانے جاہلیت سے حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے تھے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, یہ محترم مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں اس زمانے میں بھی زمانے جاہلیت میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی, پھر قربانی کے جانوروں کو بھی. اور کیوں؟ ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم, اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیوں یہ آیت لائی گئی یہاں پر؟ کیونکہ جب کچھ احکامات بتائے جا رہے ہوں تو ان احکامات کو غور سے سننا, جاننا, سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کا کیا کہنا کہ ہم کو شدید العقاب والی آیت یاد ہی نہیں رہتی. ہاں ہمیں ان اللہ غفور الرحیم یہ بہت اچھے سے یاد رہتا ہے. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ حج میں اتنی باریکیاں کیوں ہیں, کیوں اتنی پابندیاں لگائی گئیں, اور کیوں ایسا کہا گیا کہ یہ نہ کرو وہ کرو وہ نہ کرو یہ کرو. تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام سب سے آسان دین ہے, اور اس نے بیجا رسم و رواج کو چھوڑ کر جو صحیح ایکچوئل دین, صحیح مسلمانوں کے لیے جو چیز قابل عمل ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بس وہی پابندیاں ہم پر رکھی ہیں. اور ایکسٹرا جو ان لوگوں نے رسم و رواج کے طور پر اپنے طور پہ اس کو ایک طرح سے پیدا کر لیا تھا, کہ حج کو جاتے ہوئے پیچھے کے دروازے سے آنا، سامنے سے نہ آنا، اور مزدلفہ سے واپس آ جانا عرفات جانے کی ضرورت نہیں، حج کے دوران اپنے اپنے خاندان اور قبیلوں کی بڑائیاں کرنا، غرور اور تکبر کی باتیں کرنا، اور کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرنا، قربانی کا گوشت کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لتھڑا جاتا تھا، یہ سب خود ساختہ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بیکار کی چیزیں ختم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ستھرا دین، صحیح اور سچا دین اور صحیح طریقہ ہمیں بتا دیا۔ اور دیکھیں یہ طریقہ بتانے کے لیے، کیونکہ حج کا پورا طریقہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ مین موٹی موٹی باتیں بتا دی گئی ہیں، لیکن جو باریکیاں ہیں وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ حج کے کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں اور کچھ سنن ہیں۔ اگر فرائض میں سے یا واجبات میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا، اور اگر کچھ دوسری چیزوں میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، احرام باندھنے میں کچھ غلطی ہو گئی، یا صحیح جگہ سے احرام نہیں باندھا، یا پھر کچھ اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، تو اس کا پھر کفارہ دینا ہوگا، آپ کو قربانی دینی ہوگی، اور آپ کا حج پورا ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو پانچ ہمارے جو فرائض ہیں، یا پہلا شہادہ ہے، اور اس کے علاوہ جو چار فرائض ہیں، اس میں سے حج یہ سب سے آخری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری فریضہ ہے، اسی کو سب سے زیادہ، یعنی کیونکہ حج کو جو فرض جو ہوتا ہے، حج وہ استطاعت پر ہی حج فرض ہوتا ہے، ویسے نہیں، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے آپ پر۔ تو جب ایک انسان اپنا اتنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، سب کچھ لگاتا ہے، اور حج کو ہم جاتے ہیں، تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر جانا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ تک دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ حج پہ حج کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے ٹورز ہیں جو کہ صرف ٹوٹلی بزنس مائنڈڈ، کہ ان کو صرف پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے، اور چھوٹے موٹے کارڈز چھاپ دیتے ہیں جس میں اتنی خرافات لکھی ہوتی ہیں، کوئی صحیح معلومات اس میں نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایسے سیشنز ہوتے ہیں جس میں حاجیوں کو حج کے بارے میں بتایا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ٹورز ہوں جو واقعی میں اللہ کا ڈر رکھنے والے، تقوی والے ہوں، اور حج لے جانے کا مقصد ان کا صرف پیسہ کمانا نہ ہو، بلکہ حج کو لے جانے کا مقصد لوگوں کو ایک فریضہ صحیح طریقے سے ادا کروانا ان کا مقصد ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو پیسہ تو خود بخود مل جائے گا، وہ تو آپ کو ملنا ہی ہے، بزنس سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران بھی بزنس سے منع نہیں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کا فضل بھی تلاش کر لو اس سفر میں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے۔ تو بزنس کرنا کوئی بھی بری بات نہیں، حالت حج میں بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ نہ ہو۔ تو اب آپ جب حج کو جا رہے ہوں، اور آپ نے لاکھوں روپیے لگایا ہے حج کو جانے کے لیے، پھر آپ کے کئی دن بھی لگیں گے اس میں، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ آپ بار بار نہیں کر سکتے، زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے یہ پہلا حج، آپ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، آپ کو صحیح معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر اتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم وہ کہیں تو الٹا لوگ ہمیں ہی کچھ کہہ دیں گے، ہم ہی پر الزام دھر دیں گے یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ الٹا ان کو نہیں آتا یہ کہیں گے، ہر سات چکر کی سات دعائیں، صحیح کی سات دعائیں، جبکہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں دعائیں۔ تو آپ کو صحیح معلومات کرنی ہوگی، آپ صحیح احادیث پڑھیں، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، یا حج سے ریلیٹڈ جو اوتھینٹک بکس ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ لاکھوں روپیے لگا کر جا ہی رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ کا حج مبرور نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہتر کیا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے تمام معلومات لے کر جائیں، ایسے سیشنز ہونے چاہیے، ایسے کمپین ہمیں چلانے چاہیے کہ جس میں حج کو جانے والوں کو کچھ ایسا کیمپ لگایا جائے جس سے ان کو صحیح معلومات دی جائے۔ ہمارے یہاں پر اتنی ایسی ایسی چیزیں مشہور ہیں کہ عورتوں کا احرام، مردوں کا احرام، جبکہ عورت اور مرد کے احرام میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد کے لیے احرام ہے، عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہے۔ عورت جو اپنا لباس پہنے گی وہی اس کا احرام ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ سر پر ایک پٹی باندھ لینا وہ ضروری ہے، نہیں تو احرام ہی نہیں آپ نے پہنا۔ اور پھر وہ سر کی پٹی وہ 6-7 دنوں تک کے جب تک آپ حالت احرام میں ہیں وہ نکالی نہیں جاتی ہے، تو سر کا مسا کیسے ہوتا ہوگا آپ بتائیں، وضو کیسے ہوتا ہوگا آپ کا کمپلیٹ، جبکہ وضو تو سر کا مسا تو وضو کے فرائض میں سے ہے۔ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا کام آپ کر سکتے ہیں حالت حج میں، حالت احرام میں، اور کیا نہیں کر سکتے، صحیح طریقے سے حج کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ حج کو جانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ معلومات حاصل کریں۔ الحمدللہ آج کل ایسی کتابیں اویلیبل ہیں جس سے آپ صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پڑھنے کی کیپیسٹی اچھی ہے تو اقبال کیلانی کی بہت اچھی کتاب ہے حج کے مسائل، موٹی سی کتاب ہے لیکن آپ کو بہت ہی آتھینٹک حوالے کے ساتھ اور جو اس سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں وہ آپ کو سب اس میں مل جائیں گے۔ اور اگر نہیں معلوم ہے تو پھر اس کا الحمدللہ حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، جو جانتے ہیں ان سے تم معلوم کر لو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اگر تم ان احکامات کی پابندی کرو گے تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر فرما دے گا، وہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور اگر تم اس میں جان بوجھ کر کوئی زیادتی کرتے ہو تو پھر وہ شدید العقاب بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول پر جو وحی آتی جا رہی تھی، اللہ کے رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ یا تو اس میں سے کچھ چھپا لیں یا پھر کچھ زیادہ بتا دیں، نہیں، جو وحی آتی تھی ایز اٹ از اللہ کے رسول اسے پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کے ذمے سے پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے حج کے دوران حالت احرام میں، تو تم نے وہ جان بوجھ کر کی تھی یا ایسے ہی وہ مسٹیک ہو گئی۔ اور حالت احرام میں ہم جانتے ہیں نا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز نہیں ہے، تو کچھ پابندیاں ہیں احرام کی، اسے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو۔ فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی جو چیزیں ناپاک کر دی گئیں، جو چیزیں بتا دی گئیں کہ یہ درست نہیں ہیں، وہ پاک کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور کچھ چیزیں حلال کی ہیں، تو ان پابندیوں کو کراس نہ کیا جائے، ان حدود ان لمٹ سے آگے نہ بڑھا جائے، اور جو چیزیں حلال ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو پاک چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اس میں کوئی اٹریکشن، کوئی کشش نظر نہیں آتی، اور جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں اسی میں اس کو اٹریکشن نظر آتا ہے۔ جیسے شوگر کی مثال آپ لے لیں کہ جب شوگر ہو جاتی ہے، جب ہی انسان کا میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور شوگر ہونے سے پہلے کبھی بھی اس کو میٹھا اکثر پسند ہی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ڈائگنوز ہوئی شوگر، اب اس کا ہر میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، چاول کھانے کو دل چاہتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، آپ لوگ بھی اس سے گزرے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دی ہے، جیسے ویسٹرن کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ اتنے اچھے چاکلیٹس ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ریپرز میں ریپ کیے ہوئے، مزے میں بھی بہت اچھے، لیکن ان چاکلیٹس میں یا تو پگ کی چربی ہوتی ہے یا پھر اس میں شراب ملا دی جاتی ہے۔ اب بظاہر وہ چاکلیٹس آپ کو کتنے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن آپ اسے نہیں لے سکتے۔ جیسے ڈنمارک کے چاکلیٹ کہا جاتا ہے بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن آپ نہیں لے سکتے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں یہی چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ تو بظاہر وہ چیز آپ کو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، بہت اس میں اٹریکشن ہے، وہ پرکشش ہے، لیکن آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ خبیث میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کیک ہوتے ہیں کچھ، یہ بھی ویسٹرن کنٹریز میں ملتے ہیں، لیکن ان کیکس میں شراب ملائی جاتی ہے، تو بظاہر آپ کو وہ اوپر سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، لذیذ لگ رہے ہیں، اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کھانے کو، لیکن آپ نہیں لے سکتے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جاتی ہیں کوئی بوتیک کوئی شاپ میں جاتی ہیں، آپ کو کوئی لباس پسند آتا ہے اور وہ لباس بظاہر بہت ہی خوبصورت ہے، بہت اس کی ہر چیز آپ کو پسند آ گئی ہے، اس پر کیا گیا ورک، اس کی فٹنگ، ہر چیز، لیکن وہ لباس ساتر نہ ہو، تو بظاہر وہ خوبصورت لباس جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی حدود پر پورا نہ اتارتا ہو تو آپ اسے نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ولو عجبا کا کثرت الخبیس، اگر تمہیں اگرچہ کہ تمہیں اس خبیث کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو لیکن کوئی فائدے کی چیز نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع کر دیا تو وہ خبیث خبیث ہی رہے گا، اور پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ بظاہر آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں، دو ڈشز ہیں، ایک بالکل ہی جس میں سے اسمیل آ رہی ہو، سڑی گلی ہو، اور ایک تازی فریش چیز آپ کے سامنے، آپ کسے پسند کریں گے؟ جو فریش چیز ہے اسی کو نا۔ تو اگر بظاہر تمہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بری چیزوں کو خوبصورت ریپنگ پیپر میں ریپ کر کے دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک تو اندرونی طور سے بھی، یعنی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے ہمارے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، تو ہم بظاہر اس کے اوپر سے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ نقصان دہ ہی ہوگی ہمارے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی بھلی معلوم ہو لیکن اس سے تو بچے ہی رہنا ہے۔ فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اور بات کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ تقوی جو ہے وہ بظاہر اس میں نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، نہیں، تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرتا ہے وہ سب سے زیادہ متقی شخص ہے۔ ہم نے تقوی کا کرائیٹیریا کچھ اور بنا لیا، اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عقل مند لوگوں، یعنی اے وہ لوگوں جو عقل مند ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے حرام کو حرام جانتا ہو، ممنوع چیزوں سے پرہیز کرتا ہو، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا، تو وہی شخص متقی ہے۔ پھر یہاں پر عقل مندی کی بات کی گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسلام ایسا ہی ہمارا دین نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بس بالکل برے حال میں رہو، سیدھے سادے رہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تندرست توانا شخص مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایک نادان کے یا ضعیف اور کمزور کے۔ اسی طرح سے جو عقل والے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے نا کہ کیا کس چیز میں ان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں ان کا نقصان ہے۔ ایک جو بزنس مین ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ کامیاب بزنس مین وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا، وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ وہ اپنی عقل سے بھی کام لیتا ہے، صلاحیتوں سے بھی کام لیتا ہے، تو اس بنا پر اس کو بزنس جو ہے کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک کامیاب مومن کبھی بھی اپنا نقصان نہیں چاہ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے، اسے پامال کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار نہیں کر سکتا۔ تو اگر تم لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو حج کے تعلق سے، جب حج کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمان کی خواہش کو پورا کرے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، تو اللہ تعالیٰ جس کی بھی خواہش ہے اس خواہش کو اسے پورا کرے، اور یہ جو فریضہ ہے اس کی استطاعت اگر ہے کسی کے پاس تو اللہ تعالیٰ اسے یہ فریضہ پورا کروا دے انشاءاللہ، لیکن ہم اس کے صحیح تقاضوں کے ساتھ اس کو پورا کرنے والے بنیں انشاءاللہ، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون